سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطع ہے. دل تڑڑتا
Amen.
ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ بعض بزرگوں نے ترک لذات کیا یعنی حلال لذتوں کو چھوڑا مگر محض معالجے کے طور پر، علاج کے طور پر، تقرب اللہ میں اس کو اصلاً دخل نہیں. لذات کو چھوڑ دینا، حلال لذتوں کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں اس کو اصلاً کوئی دخل نہیں ہے. تقرب محض سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے. اللہ کا قرب محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہیں کہ آپ ارادہ ترک لذات نہ فرماتے تھے، اور آج کل تو معالجے کے طور پر بھی ترک لذات کرنا مناسب نہیں، کیونکہ قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں. بلکہ آج کل تو اگر حلال مال بغیر انہماک اور غلو فی طلب کے مل جائے تو خوب کھانا چاہیے، یعنی اگر بغیر بہت زیادہ مشقت کیے، بغیر بہت زیادہ محنت کیے حلال مال مل جائے تو اچھی سے اچھی جو نعمت ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. البتہ پھر اس کا حق ادا کرے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر اللہ اور طاعات میں مشغول رہے. اچھی نعمت کھانے کا شکریہ یہ ہے کہ پھر اور زیادہ خدا کو یاد کرے. ارشاد فرمایا کہ بعض بزرگوں نے ترک لذات کیا ہے مگر محض معالجے کے طور پر، تقرب اللہ میں اس کو اصلاً دخل نہیں. تقرب محض سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہیں کہ آپ نے بارادہ ترک لذات آپ بالقلط یعنی بالارادہ ترک لذات نہ فرماتے تھے، اور آج کل تو معالجے کے طور پر بھی ترک لذات کرنا مناسب نہیں، کیونکہ قوا بہت کمزور ہو گئے ہیں. بلکہ آج کل تو اگر حلال مال بلا انہماک اور غلو فی طلب کے مل جائے تو خوب کھانا چاہیے. البتہ پھر اس کا حق ادا کرے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر اللہ اور طاعات میں مشغول رہے. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جیسا کہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی مقرر کردہ عزیمتوں پر عمل ہو. نیز فرمایا کہ تتبع رخص رخصت یعنی جس کو فقہا علماء نے مضموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر عمل نہیں، بلکہ وہ رخصت جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں تعویل کر کے نکال لی جائے. نے فرمایا کہ جس رخصت کو فقہا اور علماء نے مضموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر عمل نہیں، بلکہ وہ رخصت جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں تعویل کر کے نکالی جائے اس رخصت کو مضموم قرار دیا ہے. اور جو رخصت خود نصوص کے اندر ہو، قرآن و حدیث میں ہو، تو پھر اس کو رخصت کو پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں. یہ سب بیان فرمانے کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو رخصتوں پر عمل کی مصلحتوں کا بیان کیا ہے اس سے مقصود اہل تشدد کا علاج ہے، یعنی جو بہت زیادہ اپنی جان پہ تشدد کر کے عبادت کرتے ہیں جبکہ اس میں رخصت کا راستہ بھی ہو، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ نفس پروری کا بہانہ نہ مل جائے. نفس پروری یہ ہے کہ بس اب رخصتوں ہی پر عمل کرنا ہے، مستحبات کو بھی چھوڑ دیا، سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، تو ایسا نفس پروری کا بہانہ نہ مل جائے یہ بھی ڈر لگتا ہے. لیکن اصل میں رخصتوں پر عمل کرنا کی جو مصلحت کا بیان فرمایا ہے اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کے اندر تشدد کا رجحان رکھتے ہیں، مزاج میں بہت تشدد ہے کہ بس سختیوں پر یہ عمل کرنا ہے، دین کو بہت سخت بنا لیا ہے، تو ایسا دین میں ایسی سختی عبادات کے اندر نہیں ہے۔ تو جو رخصتیں قرآن و حدیث میں دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو ایسی موقع پر جبکہ رخصت بھی موجود ہو تو اتنی زیادہ سختی عبادات کے اندر وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا علاج کے طور پر یہ فرمایا کہ رخصت پہ عمل کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے سامنے کسی کا زہد اور طاعت اور ارتقاء یعنی ترقی کچھ حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شان کے موافق ہے۔ اگر بخشش ہو سکتی ہے تو صرف نظر عنایت ہی سے ہو سکتی ہے، جس کے لیے ادنا سبب بھی کافی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ذاکر شاغل کی بخشش محض اس پر ہوئی کہ بے نمک کی کھچڑی خوشی سے کھا لی تھی، صبر کر کے کھا لی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے سامنے کسی کا زہد و طاعت اور ارتقاء لکھا ہے یعنی تقوی کچھ حقیقت نہیں لکھتا۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے سامنے کسی کا زہد و طاعت اور تقوی کچھ حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا عمل ان کی عظمت کی شان کے موافق ہے۔ اگر بخشش ہو سکتی ہے تو صرف نظر عنایت ہی سے ہو سکتی ہے، جس کے لیے ادنا سبب بھی بن سکتا ہے، ادنا عمل بھی سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ ایک ذاکر و شاغل کی بخشش محض اس پر ہوئی کہ بے نمک کی کھچڑی خوشی سے کھا لی تھی، یعنی زہد و طاعت تو کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور اعمال کو بھی اختیار کرنا ہے، چھٹی نہیں ہے اس کی، لیکن اس کو یہ سبب نہ سمجھے کہ اب یہ سب کچھ جو کچھ میں نے کیا ہے بس اب تو میری بخشش لازمی ہو گئی، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ کتنی بڑی سے بڑی عبادت، بڑے سے بڑا تقوی اختیار کرنے والا آدمی، اس کا تقوی جو ہے وہ اللہ کی عظمت شان کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی تو بس اب بخشش ہم پر جو ہے ضروری ہو گئی اللہ کی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اور جب بخشش کرنی ہوتی ہے اللہ کو تو معمولی بات پہ بھی بخشش فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کا۔ تو ذرا سی بات پہ خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ کہ بے نمک کی کھچڑی کھا لی۔ اب بے نمک کی کھچڑی آئے تو ناگواری ہوتی ہے، بے نمک کا سالن آ گیا، کھانا آ گیا تو ناگواری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت سمجھ کے خوشی سے کھا لی، بس یہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، ساری عبادتیں ایک طرف ہو گئیں اور بخشش کا سبب بنا تو بے نمک کی کھچڑی کھانے بن گیا۔ ارشاد فرمایا کہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی زہد و توکل ہو سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے۔ اصل میں زہد نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا ہاتھ میں تو ہو لیکن اس سے بے رغبت ہو، انسان اس کو منہ نہ لگائے۔ زہد و توکل ہو سکتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے اور ضرورت سے زیادہ کے درپے نہ ہو، یعنی اور کمانے کا اس کو حرص نہ ہو، بس یہی زہد ہے۔ اور اگر بغیر طلب اور انہماک کے ضرورت سے زیادہ سامان حق تعالیٰ عطا فرما دیں تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں، دنیا سے بے رغبتی کے خلاف یہ بھی نہیں۔ اب کہ ایک آدمی نے کاروبار کیا اور اس میں اس کو تصور سے، گمان سے زیادہ نفع ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زاہد نہیں ہے، وہ زاہد اپنی جگہ ہے، بس اس مال کی حرص نہ ہو اس کو، اور اس کی حرص کے چکر میں خدا تعالیٰ سے غفلت نہ ہو، عبادات میں کوتاہی نہ ہو، ذکر و اذکار میں، خدا کی یاد میں کوتاہی نہ ہو۔ اب ایک آدمی نے ایک گھنٹے میں جو سوچا تھا کہ بھائی میں بالفرض 1000 روپے کما لوں گا تو اس کو 2000 کا نفع ہو گیا اسی ایک گھنٹے میں، اتنی محنت میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعمت ہے، تو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے۔ توکل کیا ہے کہ اپنی تدبیر کو مؤثر نہ سمجھے کہ ہم نے یہ تدبیر کی ہے اب تو ضرور ہمیں یہ ملنا چاہیے، تو یہ اپنی تدبیر کو کچھ نہ سمجھے، اسباب کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے اور ہر چیز کو ان کی عطا سمجھے، یہ توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، کہ یہ ہمارے اسباب جو ہم نے اختیار کیے ہیں اب ضروری ہمارا کام بنے گا یا ہمارا کام بننا چاہیے، یہ نہیں، بلکہ حق تعالیٰ چاہیں گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ تدبیر تو ہم نے اختیار کر لی کیونکہ حکم ہے تدبیر اختیار کرنے کا، لیکن اب کام جو بنائیں گے اصل میں وہ اللہ ہی بنائیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو یہ اس میں کامیابی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور ہر چیز کو ان کی عطا سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہماری تدبیر کی وجہ سے ہمیں یہ حاصل ہو گیا، یہی سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بے محنت کے یا بے اس بلا استحقاق کے ہم کو عطا فرمائی۔ اس کے لیے ترک اسباب اور ترک ملازمت ضروری نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ کام بھی نہ کریں، نہیں، کیونکہ ترک اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ملازمت کرنا ہے تو ملازمت کرے، کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے دکان کھولے، یا جو بھی محنت کی ضرورت ہے محنت کرے، بس بات اتنی ہے کہ اس کو اپنی محنت کو سبب نہ سمجھے کہ میری محنت ہے تو اس لیے مجھے ملنا چاہیے، بلکہ جو ملے اس کو بلا استحقاق سمجھے۔ ارشاد فرمایا کہ مال جمع کرنے کے ساتھ بھی زہد و توکل ہو سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ دل نہ لگائے اور ضرورت سے زیادہ کے درپے نہ ہو، بس یہ زہد ہے۔ اور اگر بغیر طلب اور انہماک کے ضرورت سے زیادہ سامان حق تعالی عطا فرما دیں تو یہ بھی زہد کے خلاف نہیں۔ اور توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ حق تعالی پر نظر رکھے اور ہر چیز کو ان کی عطا سمجھے۔ اس کے لیے ترک اسباب اور ترک ملازمت کرنا ضروری نہیں۔ یا اللہ، وعن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ او ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکونن من امتی اقوام یستحلون الخز والحریر والخمر والمعازف ولینزلن اقوام الی جنب علم یروح علیہم بسارحة لهم یأتیہم رجل لحاجة فیقولون ارجع الینا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري۔ حضرت ابی عامر یا ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز اور ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال اور جائز کر لیں گی، اور ان میں سے کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کی جائے قیام مشہور اور نمایاں جگہ ہوگی کہ فقیر اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں گے اور حاجتیں طلب کریں گے۔ رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے تھے واپس آئیں گے پیٹ بھرے ہوئے، تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے معذور ہو، وہ اس سے کہہ دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا۔ پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا اور بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خصف اور مسخ کا عذاب اس امت پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اگلی امتوں پر ہوا، پس حدیثوں میں اس کی جو نفی آئی ہے وہ یا تو محمول ہے اس معنی پر کہ اس امت کے اول زمانے میں ایسا نہ ہوگا، اور یا محمول ہے کہ تمام امت پر خصف و مسخ نہ ہوگا، پس بعض پر ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کو بیان چل رہا تھا، اب فرائض نماز ہیں، نماز میں بعض چیزیں فرض ہیں، اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرأت یعنی قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا طویل آیت پڑھنا، رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا، اور قعدہ اخیرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ یہ چھ چیزیں نماز میں فرض ہیں. اس کے علاوہ بعض چیزیں واجب بھی ہوتی ہیں نماز میں کہ جو جن کے نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی, اگر وہ چھوٹ جائیں تو نماز نہیں ہوگی, لیکن اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جاتی ہے. اگر واجب چھوٹ گیا, فرض چھوٹ گیا تو پھر تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی, اور اگر واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی ہوگی, لیکن اگر سجدہ سہو کر لیا تو پھر نماز ہو جائے گی. اور بعض چیزیں مفسدات ہوتی ہیں, نماز فاسد ہو جاتی ہے جن سے, اس میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو یہ سب ان تمام چیزوں کے مسائل بہشتی زیور یا آئینہ نماز مؤلفہ مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت کرتا تھا اور وہ مشرک تھی. ایک دن میں نے اس سے اسلام کے لیے کہا, اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمہ بے ادبی کہا, مجھے ناگوار ہوا اور میں روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا, اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ خدا تعالی میری ماں کو ہدایت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یا اللہ ہدایت کر ابو ہریرہ کی ماں کو. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر آیا, دیکھا دروازہ بند ہے اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا کہ وہیں ٹھہرو اے ابو ہریرہ, اور میں نے پانی کی آواز سنی, سو میری ماں نے نہا کے اور کپڑے پہن کے دروازہ کھولا اور کہا, اے ابو ہریرہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور اپنی ماں کے اسلام کی خبر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمد الہی بجا لائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أخذ عزيز, اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر, اللهم خرب بيوتهم, اللهم زلزل أقدامهم, اللهم خرب بيوتهم, اللهم زلزل أقدامهم, اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.